الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ہو گیا بھائی؟ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. بیٹھ جاؤ ادھر ہی، انہی پر بیان ہے آج سارا. چھوڑ دیں اس کو، آرام سے بیٹھ جائے گی. پچھلے درس میں یہ آیات تھیں سورۃ تغابن کی، آیت نمبر 13 پر بیان ہوا تھا کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. آگے ارشاد ہے، ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے بچ کے رہو. ازواج کا مطلب بیویاں، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے سارے تمہاری خیر خواہی کا ذریعہ نہیں بنتے. جی بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو یہ بھی فتنہ ہے، اسی کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ اولاد جو ہے فتنہ ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادیں میں سے بعض، سب نہیں، وہ تمہارے لیے فتنے کا سبب، عدو ولکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. دشمن کا مطلب کسی کی بیوی اس کی دشمن کبھی بھی نہیں ہوتی، اولاد بھی کبھی دشمن نہیں ہوتی. یہاں نادان دوست کو دشمن سے تعبیر کیا گیا ہے. دشمن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جسے اینیمی کہتے ہیں انگلش میں، دشمن، ٹھیک ہے نا، عدو، اور ایک وہ جو دوست ہوتا ہے مگر دوستی اور محبت میں بیڑا غرق کر دیتا ہے آپ کا، دوستی اور محبت میں آپ کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور دوستی کا لیبل لگا کے کام کرتا ہے، اور اس کو واقعتاً ہوتی بھی دوستی ہے مگر اس کی خیر خواہی کا جو معیار ہے اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھلائی کیا ہے اور بربادی کیا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر رہے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا تو بہت سارے صحابہ نے ہجرت کی، اور ان کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. بہت سے ایسے تھے جن کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں، شوہر مسلمان تھے تو انہوں نے بیویوں کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی. بہت سی ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے، بیوی خود مسلمان تھی تو بیوی نے شوہر کو چھوڑ کے ہجرت کی. بہت سی ایسی تھیں جن میں شوہر بھی مسلمان بیوی بھی مسلمان تو انہوں نے پوری فیملی نے ہجرت کی. اور ایسے بھی تھے کہ شوہر بھی مسلمان بیوی بھی مسلمان مگر شوہر نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیوی بچوں نے روک دیا کہ یہ ہماری زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ان صحابہ نے بہت تاخیر سے ہجرت کی. جب بہت تاخیر سے ہجرت کی تو مدینہ میں جب آ کے دیکھا ان صحابہ کو جو پہلے ہجرت کر چکے تھے، ان کو دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ دین سیکھ چکے ہیں، دین میں بہت آگے نکل چکے ہیں، تو انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے میں اور ایمان کے درجات طے کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے. اور رہے کس وجہ سے؟ اولاد اور بیوی کی وجہ سے. انہوں نے منع کیا دنیا کے چکر میں، بیٹا اس کو لے کے جاؤ، اس کو گود میں اٹھا کے لے جاؤ، یہ غیر مقلد ہیں. کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں جو غیر مقلد کہتا ہوں، وہ دلیل کے بغیر بات نہیں مانتے اور دلیل سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. دلیل سمجھاؤ تو کہتے کیوں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو تین فرقے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ اصل میں فرقے نہیں ہیں، یہ انسان کے تین مختلف مزاج ہیں جو فرقوں کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہر ایک کا. تو فرماتے تھے جیسے بچہ، جتنے بھی بچے ہیں نا وہ سب غیر مقلد ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر ہر بات پہ کیوں ضرور کرتے ہیں. بچے کو کوئی بات بولو، کیوں یہ کیوں اڑ رہا ہے، یہ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے. میرا چھوٹا بچہ ہے نا، میں نے اس کو وہاں مدرسے سے ادھر لے کر آ رہا ہوں میں، تو وہ رات کے وقت چاند کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہے ابو یہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے چاند آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا. تو پہلے سوال کہ یہ چاند ہمارے ساتھ، باقی تو ساری چیزیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، چاند جہاں بھی جا رہے ہیں وہیں آ رہا ہے. پھر میں اسے موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا تھا، پھر اس نے چاند کو دیکھا، کہہ رہے ہیں یہ بائک پہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے. اب اس کو دلیل سے کون سمجھائے؟ میں اگر دلیل دوں گا کہ بھائی چاند اتنا دور ہے تو دور کی جو چیز ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے، چلتی ہے نہیں، تو اگلا سوال ہوگا کہ بھائی کیوں دور کی چیز چلتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے، قریب کی چیز کیوں چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو پھر لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا. تو اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ بھائی تو جیتا ہم ہارے. تو اس کو یہی کہتے تھے ہاں بھائی چلتا ہے، بس اس کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ چلے گا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ بچہ شروع میں اہل حدیث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر مقلد ہوتا ہے، ہر بات پہ حدیث یعنی دلیل اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ضعیف کا پتہ، نہ صحیح حدیث کا پتہ، نہ حدیث کے مطلب کا پتہ، اور سمجھاؤ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، بچے کو بات سمجھانا مشکل. فرمائے پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو پھر وہ دیوبندی حنفی بن جاتا ہے، مقلد، تھوڑا میچور ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی اور بھی دنیا میں لوگ ہیں، صرف میں ہی نہیں ہوں، دنیا میں اوروں کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہوتی ہے ہر بات. جیسے بچہ جب بڑا ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا چاند چلتا ولتا نہیں ہے، میرے ابو صحیح کہہ رہے تھے، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے، تھوڑا میچور ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، دوسروں کا بھی، دوسرے کی بھی دلیل ہوتی ہے. البتہ بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتا کہ سبھی کچھ جائز ہے، کنڈے منڈے نیاز میاز نہ نہ یہ نہیں، اتنا آؤٹ نہیں ہوگا. فرمایا جب تھوڑا بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے سب چلتا ہے. کیا ہے؟ سب چلتا ہے. نبی کے نام پہ نظر و نیاز بھی درست ہے، تھوڑا اگر کسی نے لائٹیں وائٹیں لگا لیں گھر میں، چمک پٹیاں لگا لیں تو کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار ہے، کرنے دو، سب چلتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جیسے انسانوں میں تین درجات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی لوگوں میں بھی اللہ نے تین فرقے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سب چلتا ہے، کوئی دلیل کی کسی بھی قسم کی ضرورت ہے ہی نہیں، بس حضرت جی نے فرما دیا تو وہ دین بن گیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات پہ مانگتے ہیں دلیل، چاہے ان کو دلیل سمجھنے کی ان میں صلاحیت ہو یا نہ ہو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے جو کہہ دیا وہ دین کا حصہ ہے، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی دلائل کی دنیا میں قدم رکھے، بلکہ وہ تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی مسائل کی دو قسمیں، جو مقلدین ہیں نا وہ تقسیم کرتے ہیں کہ دیکھو ایک یہاں بات چل پڑی ہے تو ایک مسئلہ بتا دوں، تقلید ہر مسئلے میں نہیں ہوتی. بہت سے ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم ہر بات میں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہو، نہ ہر بات میں تقلید جائز ہے اور نہ ہر مسئلے میں ترک تقلید جائز ہے. نہ تو ہر مسئلے میں تقلید کو ترک کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہر مسئلے میں تقلید کی اجازت. اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ شریعت میں احکامات کی دو قسمیں ہیں. اسلام نے جو ہمیں احکام دیے نا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ نہیں کرنا، ان احکامات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک احکام تو وہ ہیں جو بالکل واضح کر دیے گئے ہیں، اس میں حدیث کے دو مطلب نکل ہی نہیں سکتے اور کوئی دوسری حدیث اس کے خلاف بھی نہیں ہے. جیسے نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پانچ. بالکل یہ کلیئر کر دیا شریعت میں مسئلہ. حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ان میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور حج اور کلمہ طیبہ. اس میں تو کوئی امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتا. امام ابو حنیفہ اگر کہہ دیتے پانچ کے بجائے چھ نمازیں فرض ہیں تو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ ہی نہیں رہتے، لوگ ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دے دیتے، کیونکہ ان کو بھی تو تولا جائے گا نا قرآن و سنت پہ، خود مجتہد کو بھی قرآن و سنت پہ تولا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بات تو نہیں کر رہا مجتہد. تو امت نے امام ابو حنیفہ کو یا امام شافعی کو پہلے ترازو میں تولا ہے قرآن و سنت کے، کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں. صرف رمضان کے روزے ہیں، اس میں قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں جو شخص رمضان کا مہینہ پائے گا وہ رمضان کا روزہ رکھے گا. اب رکھنا ہے، اس میں کوئی حنفی شافی مسئلہ نہیں چلے گا، قرآن نے کلیئر کر دیا اس کو. حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، نماز پڑھنے میں کچھ چیزیں تو اختلافی ہیں لیکن کچھ چیزیں حدیث میں بہت کلیئر ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس میں اختلاف کرنے کی امام ابو حنیفہ کو بھی اجازت نہیں ہے. تو ایک مسائل تو وہ ہیں جن کا تعلق کس سے ہے، شریعت نے ان کو بالکل واضح لفظوں میں بیان کر دیا اور اس میں دو مطلب نہیں نکلتے، اور دوسرے ان میں تقلید نہیں ہوتی، ان میں ڈائریکٹ قرآن اور سنت کی اتباع کی جاتی ہے. اور دوسرے مسائل وہ ہوتے ہیں جن میں ایک حدیث اگر امام ابو حنیفہ کے پاس ہے تو اس کے مخالف ایک دوسری حدیث بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حدیث اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، ہمیں بہرحال لگتا ہے ایسے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا قرآن و حدیث میں تو یہ غلط کہتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. اور پھر اس میں مجتہدین کی رائے مختلف ہوتی ہیں، رائے مجتہدین کی مختلف ہوتی ہیں. بٹھا دو تاکہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائے، غیر مقلد ہے نا، انہوں نے بتایا ہی نہیں مانیں گے بھائی یہ بچے جو ہے نا. تو اس میں جو ہے نا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو مسجد کے دروازے پر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ان کو گود میں بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خطیب بیان کرتے وقت اپنے بچے کو گود میں بٹھا لے. چلو آج اللہ نے اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دی، لیکن یہ اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے گی نہیں بچی، یہ ہلتی رہے گی، اس کو بھگانا پڑے گا. بہرحال تو کوئی بڑا بچہ ہے نا جو اٹھا کے ان کو لے جائے، ورنہ یہ آتے جاتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے. بھائی ذرا ان کو اٹھا کے گھر میں بند کر کے تالا لگا دو، وہ بولو وارنٹ آئے ہیں آپ کی گرفتاری کے، پھر آ رہی ہے. اور یہ بھی جا کے سب بچوں کو لے آئے گی، چھٹانکی نام ہے اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا بنو قریظہ کی طرف، اور اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے جب تک بنو قریظہ تم نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھنا. صحیح ہے مسلم اور صحیح ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کرام چلے گئے، راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز مقام پر پہنچے بغیر نہیں پڑھنا، یہ کیا ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. بعض صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ ہم وقت کے اندر اندر بنو قریظہ پہنچ جائیں گے. اب وقت جب قضا ہونے لگے تو قرآن میں اللہ نے حکم کیا دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی، عصر کی نماز درمیانی نماز ہے، تو وہ اپنے وقت سے قضا نہیں ہوگی. اب دیکھو اب کیا ہے، دلائل ٹکرا رہے ہیں آپس میں، حدیث کہہ رہی ہے نماز چھوڑ دو، قرآن کہہ رہا ہے پڑھو درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب یہ نہیں ہوتا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں یا جو چھوڑ رہے ہیں وہ حدیث کے مخالف ہیں، نا 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 نا. بعض نے قرآن کی آیت کو اصل بنایا، حدیث میں تاویل کر دی، بعض نے حدیث کو اصل بنایا، قرآن میں تاویل کر دی. بعض صحابہ نے کہا بھائی قرآن نے اگر نماز کے تاکید کا حکم دیا تو نبی کی اطاعت کا حکم بھی کس نے دیا، قرآن نے. تو آج ہم نماز کو قضا کریں گے، ہم نے نبی کی فرما برداری کرنی، انہوں نے قضا کر دی۔ اور ایک فریق نے کیا کہا کہ بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے سامنے حدیث آتی ہے تو تم لوگ حنفی لوگ یہ کہتے ہو یہ مطلب یہ نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے آ گیا حدیث کو فالو کرو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو میں بند کر دیتا ہوں، بٹن آف کر دیتا ہوں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے نا، کوئی آپ کو حدیث بیان کرے تو ہم کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، کیوں نہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے حدیث میں آ گیا کر لو عمل۔ ایسا نہیں ہوتا، دوسرے دلائل کی وجہ سے اس کا مطلب متعین کیا جاتا ہے۔ تو کہ بھائی یہ مستثنا ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ تو فقی بحثیں ہوتی ہیں مجتہدین میں، یہ تو صحابہ میں بھی ہوتی تھیں۔ تو دوسرے صحابہ کی گروہ کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، عموم پر ان دلائل کی وجہ سے، وہ دلائل کیا ہیں؟ قرآن حکم دے رہا ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر اپنے مقررہ اوقات میں فرض ہیں، ان کو دائیں بائیں نہیں کر سکتے۔ لہذا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، لہذا ان صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب یہ دونوں فریق جب واپس پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو ملامت نہیں کی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے مطابق، نہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کسی عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں تو یہ اس عمل کے درست ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کا سکوت، نبی کی خاموشی یہ بیان ہے، کیونکہ انبیاء پر تبلیغ فرض ہے، انبیاء خاموش رہ جائیں کسی گناہ پر تو یہ اس کی علامت ہے کہ یا تو پیغمبر نے رسالت پہنچانے میں کوتاہی کی اور یہ ہو نہیں سکتا، یا یہ اس کی علامت ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ غلط ہے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہاں میں اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں، بات چل پڑی ہے۔ اب بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، دلیل پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسجد احدکم کل کلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یفترش احدکم رجلیہ کما یفترش الکلب۔ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرتے ہوئے ایسے ہاتھوں کو زمین پہ نہ بچھائے جیسے کتا بچھا دیتا ہے۔ اب بعض لوگ فوراً یہ حدیث لے کے نا ہمارے خلاف فتویٰ کہ ہم خواتین کو کیا کہتے ہیں، ہاتھ زمین پہ بچھائیں سمٹ جائیں، کہتے ہیں نا، کہ تو فوراً وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تم لوگ حدیث کے خلاف۔ نبی نے تو کہا کوئی بھی نہ، کوئی بھی کا مطلب کیا ہے؟ سب، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی نبی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس میں خواتین داخل نہیں ہے، صرف کس کو حکم ہے؟ مردوں کو۔ اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لے آئے تم، ہے بھائی یہ کہاں سے لے آئے؟ تو بھائی بتاتے ہیں کہاں سے لے آئے ہم، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہاں سے لے آئے، ہم بتاتے ہیں اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے۔ اخذ کے لفظ سے یاد آیا کہ بہت سے لوگ یہ اخذ کا لفظ سن کے اچھل پڑتے ہیں، بھائی قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے نا، قرآن و سنت میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، اخذ کیا ہے۔ تو وہ پھر دلیل مانگتے ہیں اخذ کہاں سے کیا ہے، بلکہ اخذ کیوں کیا، سیدھی سیدھی حدیث کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ بھی اخذ کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حیض کی حالت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیوی کے قریب نہ جاؤ، نفاس کی حالت، اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش حدیث بھی خاموش۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی حیض کی حالت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بیوی حیض سے ہو تو لا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہے نا قرآن میں اور حدیث میں بھی ہے۔ حیض اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ 3 سے لے کر 10 دن تک جو خون آتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہے، وہ 30 دن تک بھی آتا ہے، 40 دن تک بھی آتا ہے، جبکہ حیض اتنی لمبی مدت تک کے لیے نہیں آتا۔ سب علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی بیوی کے قریب جانا حرام، اس میں بھی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام، اس میں بھی عورت کے لیے نماز پڑھنا حرام۔ کون سی حدیث ہے بھائی، بتائیں برا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ یہی کہنا پڑے گا بھائی حیض والی آیت سے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علت مشترک ہے، حیض کی حالت میں بیوی کے قریب جانا کیوں حرام؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قل ہوا اذن، یہ گندگی ہے، گندگی، بلیڈنگ ہو رہی ہے، گندگی سے ملوث ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو نفاس میں بھی تو وہی ہوتا ہے نا، تو دیکھو وہاں سے اخذ کر کے یہ حکم ہم نے ادھر ٹرانسفر کر دیا۔ الاعتبار بالامثال من سنعۃ الرجال، ایک آدمی کسی بات کا آپ کو حکم دے اور آپ اس حکم کا مطلب سمجھ کے کسی اور جگہ اس حکم کو ٹرانسفر کر دو، یہ مردوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام ہے۔ بیوقوف ہر جگہ صراحت مانگتا ہے اور عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ بچوں کو انگلی پکڑ کے ایک ایک بات سمجھانی پڑتی، بیٹا اب یہ بھی کر لو، اب یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ عقل مند کو ایک بات بتائیں گے، دس باتیں وہ اس سے سمجھ جائے گا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ اس کو فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نص ہمارے سامنے آتی ہے نا، قرآن کی آیت، تو فقہا کرام یہ بیان کرتے ہیں اس آیت سے مسئلہ نکالنے کے چار طریقے ہیں۔ بتا دوں اگر ناراض نہ ہوں آپ لوگ، کسی کی بات کا مطلب نکالنے کے کتنے طریقے ہیں؟ چار۔ ایک کو کہتے ہیں عبارت النص، ایک کو کہتے ہیں دلالت النص، ایک کو کہتے ہیں اقتضاء النص، اور ایک کو کہتے ہیں اشارت النص۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ مسئلہ ہی بتانے کے لیے اللہ نے وہ آیت نازل کی ہے، صحیح ہے نا، وہ مسئلہ بتانے ہی کے لیے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کی مثال فقہا جو دیتے ہیں، وہ مثال مجھے دیتے ہوئے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ چینل تبدیل نہ ہو جائے۔ وہ فقہا اس کی مثال دیتے ہیں، فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاثا وربا، بھائی تم نے دو دو تین تین چار چار عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ میں پھر مثال دے رہا ہوں، میں ترغیب نہیں دے رہا بھائی، بس یہ قرآن کی بات سمجھانے کے لیے۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مرد کو دو تین چار سے نکاح کی اجازت، اس کو کہتے ہیں عبارت النص سے استدلال کیا ہم نے۔ اسی سے اشارے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کی اسلام میں اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے زیادہ واضح آیت قرآن مجید میں آتا ہے، للفقراء المہاجرین، زکوٰۃ ان فقیروں کا حصہ ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اب یہ نص یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے، اللہ نے یہ آیت یہ بتانے کے لیے نازل کی ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ کون ہے زکوٰۃ کا مستحق؟ وہ فقیر جنہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے۔ یہ تو عبارت النص ہے۔ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مکہ میں ان کی جو پراپرٹی تھی جس پہ غیر مسلموں کا قبضہ ہو گیا، تو اللہ اس قبضے کو معتبر مان رہے ہیں اور ان صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں اشارتاً کہ تمہاری ملکیت سے وہ پراپرٹی نکل گئی، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ ملکیت ان کی پراپرٹیز، وہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نہ نکلتی تو ان کو فقیر نہیں کہا جاتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اشارہ ہے، سگنل ہے۔ جن کی سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، ورنہ دل چاہ رہا ہے مرغا بنا دوں سب کو، معذرت کے ساتھ، سوائے بزرگوں کے۔ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، مہاجر صحابہ کو فقیر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان میں بہت سارے مالدار بھی تھے جن کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، لیکن قرآن پھر بھی ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ جائیدادیں تمہاری ملکیت سے نکل گئیں۔ تو اس آیت سے امام ابو حنیفہ نے کیا استدلال کیا؟ یہ استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص ہجرت کرے کسی ملک سے کافروں کے، اور کافر اس پر قبضہ کر لیں، یا جنگ کے ذریعے کافر آپ کے مال پہ قبضہ کر لیں، تو آپ کا مال پھر آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اس کافر کی ملکیت میں چلا گیا۔ کیونکہ ورنہ آپ فقیر نہیں ہیں، کیونکہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو یہ اشارت النص، نص نے صراحت نہیں کی، نص نے سگنل دے دیا، صحیح ہے نا، انڈیکیٹ کرنا کہتے ہیں نا اس کو، اشارہ دے دیا کہ بھائی یہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال دوں اس کی، اور آسان۔ قرآن میں آتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے میاں بیوی کے حقوق ایک جگہ بیان کیے اور اولاد کے، اس میں اللہ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ، جو بچہ جننے والی عورتیں ہیں وہ اپنے بچے کو دو سال تک دودھ پلائیں گی۔ آگے فرمایا جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس پر ان ماؤں کا نان نفقہ لازم ہے۔ اب یہ آیت جو بتائی گئی ہے، جس کے لیے بچہ جنا گیا اس پر لازم ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے، عبارت النص سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بیوی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ لیکن اس میں اللہ نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ بچہ پہلے نمبر پہ کس کا ہے؟ باپ کا. جنا تو ماں نے ہے لیکن جنا کس کے لیے گیا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. جنا کس کے لیے گیا ہے؟ باپ کے لیے. مولودی لہو اس کے لیے لام تملیق کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ دے دیا کہ بچے کا نسب کس سے چلے گا؟ باپ سے. کیونکہ اولین ملکیت اس پر کس کی ہے؟ باپ کی ہے. ولی اس کا کون ہوگا؟ اس کا متولی کون ہوگا؟ باپ ہوگا. بیٹی ہے تو شادی کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ باپ کو ہوگا. اور اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ماں کو بچہ رکھنے کا حق ہے, چونکہ بچپن میں بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے. لیکن جب بچہ اصل کس کی ملکیت ہے؟ وہ باپ کی. جب بچہ ماں سے مستغنی ہوا تو باپ کے حوالے کیا جائے گا, کیونکہ اصل مالک کون ہے؟ باپ ہے. تبھی اس پہ سارا خرچہ بھی ڈالا گیا. یہ سب قرآن سے اشارے نکل رہے ہیں. اب کوئی پاگل کہے کہ اٹھ کے کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ باپ سے نسب چلے گا, اور حدیث میں کہاں, وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, قرآن میں بتاؤ. تو ہم بتائیں گے یہ لکھا ہوا. کہہ رہے یہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پر بیوی کا خرچہ لازم ہے. ہم کہیں گے اس لکھے ہوئے کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جو غور کرو گے تو سمجھ میں آئیں گی. بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں تو میں دوبارہ گھر چلا جاتا ہوں, بتا دوں. میں یہاں مجھے اس بیان کی تنخواہ نہیں ملتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کھوپڑی میں اتار دوں, کیونکہ آج کل فتنے بہت ہیں, فتنے. اچھا تیسری چیز ہوتی ہے اقتضاء النس. نس میں اشارہ بھی نہیں ہوتا اس کا, لیکن نس سے جو مطلب نکلتا ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایک اور مطلب کو فرض نہ مانا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی مثال سے آئے گی انشاءاللہ. قرآن میں آتا ہے اللہ نے وراثت کے احکام بیان کیے, ماں کا حصہ بیان کیا, ابا کا بیان ہی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وورثہ اباواہ, ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہیں, اولاد بھی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ والدین. والدین کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے, میت کا انتقال ہو گیا اور صرف والدین. فلی امہ الثلث, تو ماں کو ایک تہائی ملے گا. باپ کو کتنا, یہ نہیں بیان کیا اللہ نے. فقہا کہتے ہیں کہ اور کوئی وارث ہے بھی نہیں, اور قرآن کہتے ہیں 33.3% کس کو ملے گا؟ ماں کو. خود بخود بتا دیا کہ باپ کا کتنا ہوگا, 66%, کیونکہ وارث کہہ دیا قرآن نے اس کو. پچھلی آیت میں بتا دیا کہ وارث ہے وہ. اس کو کہتے ہیں اقتضاء النس. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا باپ کا حصہ دو تہائی, لیکن فقہا کہتے ہیں ماں کا ایک تہائی بنتا ہی نہیں ہے جب تک باپ کے دو تہائی نہ ہو. اگر باپ کا دو تہائی کے علاوہ کچھ اور حصہ فرض کیا جائے, دو تہائی سے کم کرو گے تو ماں کا ایک تہائی سے زیادہ ہوگا. اگر باپ کا دو تہائی سے کم کرتے ہو اور ماں کا ایک تہائی رکھتے ہو, باقی کس کو دو گے؟ کسی اور وارث کو فرض کرنا پڑے گا, جبکہ قرآن کہہ رہے وارث صرف کون ہے؟ والدین. تو کوئی سیٹنگ بیٹھتی نہیں ہے. اس آیت کو درست اسی وقت ماننا پڑے گا جب ابا کے دو حصے زبردستی کے فرض کیے جائیں. آریہ باسن میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتضاء النس. اور ایک ہوتی ہے دلالت النس. دلالت النس کہتے ہیں کہ قرآن جب کسی ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اصل میں اس بات کا حکم ہے ہی نہیں, یہ تو مثال ہے, یہ تو فار ایگزامپل بیان کیا جا رہا ہے. مثلاً قرآن میں آتا ہے والدین کے بارے میں ولا تقل لہما افن, ماں باپ کو اف مت کرو. قرآن کہہ رہے, فقہا کہتے ہیں کہ اس سے اصل حکم تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اف کہنا حرام ہے, لیکن دلالت ہے نس کی اس بات پر کہ اصل مقصد اف نہیں ہے. یہ نس دلالت کر رہی ہے کہ بنیادی مقصد کیا ہے, تکلیف نہ پہنچاؤ, لہذا جوتے مارنا, گالیاں دینا یہ بطریقے اولا حرام ہے. اب کوئی کہے قرآن میں کہاں لکھا گالیاں دینا حرام ہے, ہم کہیں گے ولا تقل لہما افن. وہ کہے گا اس میں تو یہ ہے اف نہ کہو, گالیوں کا تو نہیں لکھا. ہم کہیں گے جب اف حرام ہے تو گالیاں تو بطریقے اولا حرام ہوں گی, کہیں گے نہیں قرآن میں تو نہیں ہے نا. ہے بھائی, وہ کہے کہ قرآن میں دکھاؤ. بھائی یہی ہے, یہی آیت پتہ چل رہی ہے, اسی سے پتہ چل رہا. وہ کہے کہ نہیں اس میں تو اف لکھا ہوا ہے کہ اف نہ کہو, میں تو گالیاں دے رہا ہوں, میں تو اف سے بڑھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں, میں تو چانٹا مار رہا ہوں, میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. ہم کہیں گے بھائی اف فار ایگزامپل ذکر کیا ہے, اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے, ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اصل آیت یہ ہے, اف کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اف تکلیف دہ الفاظ میں سب سے کم ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب سے کم لفظ جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کہہ دو اف کیا کہہ دیا آپ نے. اس سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے انسان کو. تو بتایا ہے کہ اتنی کم تکلیف دینا جب جائز نہیں ہے تو اس سے زیادہ بطریق اولا حرام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہم تو یہ سبق پڑھاتے ہیں نا, طلبا کو پڑھاتے ہیں, تو وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں. اب اتفاق سے آپ لوگوں کے سامنے جی دلالت النس. تو ہم یہ کہیں گے, اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کسی قوم میں لفظ اف اگر پیار کا جملہ ہو تو پھر اف کہنا حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی قوم میں اف جو ہے نا, ڈیڈی کو اف کہتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, ان کے ابا کا نام ہی اف ہوتا ہے, تو وہاں تو ابا اف کہنے سے خوش ہوں گے کہ مجھے پاپا کہہ کے بلا رہا ہے, مجھے باپ کہہ کے بلا رہا ہے. ہے نہیں کسی زبان میں, ایک مثال دی ہے فقہا نے بات سمجھانے کے لیے. اب اس زبان میں اگر اف کا لفظ مستعمل ہے اور اف کا معنی اف ہی کے معنی میں, یعنی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اف کا لفظ, تو اب اگر کوئی کہہ رہے اپنے ابا کو یا اما کو اف کہہ رہا ہے تو کوئی یہ آیت پیش کر سکتا ہے اس کے خلاف کہ ماں باپ کو اف مت کہو؟ وہ کہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا وہ کہے مطلب مطلب کچھ نہیں ہوتا, جب قرآن نے روک دیا اف نہ کہو پھر نہیں کہو. وہ کہیں گے میرے ابا اف کہنے سے خوش ہو رہے ہیں, بھائی ہم لوگ ابا کو کہتے ہی اف ہیں, اف کے علاوہ کچھ اور بولا وہ سمجھیں گے چاچا کو بلا رہا ہے. یہ بالکل کامن سینس کی باتیں ہیں جو آج ہمارے ہاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تبھی فرقہ واریت پھیل رہی ہے, ہر آدمی اٹھا ہوا ہے میں جانتا ہوں, میں بتاتا ہوں تمہیں قرآن میں کیا ہے. تو کیوں تو کیوں بتاتا ہے بھائی, 1400 سال سے جو قرآن کی تشریح پہ کتابیں لکھی گئیں وہ کیا غلط ہیں؟ کیا قرآن و سنت کی جو تشریحات کی گئی ہیں وہ کیا غلط ہیں؟ تو ایسے جو ہے نا یہ استدلال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ وزیر آباد کی ایک مسجد میں بیان کیا, میں نے یہ کیا کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے مسجد میں بھیک مانگنا شروع کر دی. میں نے ان سے کہا کہ مسجد میں مانگنا حرام ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے اہل حدیث, مجھ سے کافی بے تکلف تھے, وہ ابھی بھی ہیں, ابھی بھی مسائل پوچھتے ہیں, فون کرتے ہیں مجھ سے. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ جو آپ نے کہا کہ مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے, یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کیا اسے بدعا دو لا ردہ اللہ علیک, اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے. کہہ رہے وہ تو گمشدہ چیز کے اعلان کے بارے میں ہے, یہ تو بھیک مانگ رہا ہے. میں نے کہا اس حدیث سے ہم نے یہ اخذ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بے تکلف بھی تھے, ذرا گپ شپ کا موقع بھی مل گیا ان سے. میں نے کہا اس سے اخذ کیا ہے. کہہ رہے یہ تو اخذ کیا ہے نا, حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو جب کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے, وہ چیز جو باہر گمی ہو اس کی بات ہو رہی ہے حدیث میں, تو جس کو وہ چیز ملی اس پر لازم تھا کہ مالک تک پہنچائے. تو جب اس نے مسجد میں اعلان کر دیا تو مالک کو پہچاننے میں آسانی ہو گئی, اس نے تعاون کیا کس کے ساتھ؟ جس کو وہ چیز ملی ہے اس کی مشکل آسان بنا دی, اس کے باوجود حرام ہے یہ عمل. نمبر دو, یہ جو گمشدہ چیز تھی اس کی ذاتی تھی, صحیح ہے نا, دوسرے کی چیز نہیں مانگ رہا اپنی چیز مانگ رہا ہے, پھر بھی حرام. جبکہ بھکاری کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور نہ ہی اپنی چیز مانگ رہا ہے بلکہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکال رہا ہے, تو یہ تو بطریق اولا حرام. جب اتنی دنیا داری مسجد میں جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہو, کیونکہ یہ مجمع کی یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اجتماع سے دنیاوی مفاد حاصل کرنا, کیونکہ مسجد میں اجتماعات تو ہوتے ہیں. اب آپ اجتماعات سے بیان کے بجائے, عبادت کے بجائے اپنے ذاتی مفاد حاصل کر رہے ہو کہ مسجد کو آپ نے کیا بنا لیا, ایک چندہ سینٹر, یعنی گمشدہ چیز کا اعلان کا سینٹر بنا دیا آپ نے جو تھانوں کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد کو آپ نے کچہری بنا دیا, تھانہ بنا دیا. تو میں نے کہا اس مجمع کو اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کرنا یہ حرام ہے. اصل میں بھکاری بھی یہی کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے باہر اتنا مجمع نہیں ہوتا, مسجد میں پبلک اکٹھی ہوتی ہے, آئے نماز پڑھنے, تو اس کو کیش کراؤ. کس کے حق میں؟ اپنے حق میں کیش کراؤ اس کو, یہ بطریق اولا حرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس میں تو کسی کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا. پہلی صورت میں جب گمشدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے اس میں تو آپ دوسرے کے معاون مددگار بن رہے ہیں, وہ بیچارہ اٹھ کے کہاں تلاش کرے گا آپ کو, آپ نے اعلان کیا وہ پتہ چل جائے گا اچھا آپ کی گھڑی تھی, یہ لے میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا. اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو رہا ہے پھر بھی حرام ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کے اجتماع کو اپنے ذاتی مفاد میں کیش کے لیے کیش مت کراؤ. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے چورن بیچنا شروع کر دوں, دیکھو میرے لیے میں چورن کا کاروبار نہیں کرتا، ایک مثال دے رہا ہوں، میرا بالفرض ایک کاروبار ہو چورن کا، اب مجھے مجمع باہر تلاش کرنا مشکل، مسجد میں پبلک آتی ہے بیان ہوتا ہے، میں کہوں میرے پاس ایک چورن ہے ہاضمے کا، کھانسی کو آرام اور گیس قبض، تو کیا بیان بھی ہو جائے گا اور میرا چورن بھی بک جائے گا؟ تو اصل مقصد حدیث کا اس سے منع کرنا کہ یہ مجمع نماز کے لیے آیا ہے، دینی باتیں سننے کے لیے آیا ہے، اس کو کسی کے ذاتی مفاد میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں، دوسرے کے لیے مانگنا جائز ہے۔ یہ جائز ہے کہ امام صاحب اعلان کرے بھائی غربا مساکین کے لیے لوگ تعاون کریں، کیونکہ پھر وہ کیا بنے گا، جب امام اپنے لیے نہیں مانگے گا دوسروں کے لیے، تو پھر یہ دوسروں کو صدقات و خیرات کی ترغیب ہے، تو مسجد تو بنی اس لیے صدقات و خیرات کی ترغیب دی جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر خیر ان کی بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا ہاں بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ جی بچے کا گم ہونے کا مسجد میں اعلان، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے، بھی موضوع چینج ہو جائے گا جو میں جس طرف جا رہا ہوں میں۔ تو اخذ جو ہے نا، اخذ کیا جاتا ہے۔ اب میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک حدیث تو یہ پیش کی جاتی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں جب نبی نے جیسے رکوع کیا، عورتیں بھی ایسے ہی رکوع کریں گی، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا، ایسے یہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لا یفترش احدکم کما یفترش القلب، کہ کوئی اپنے بازو اس طرح سجدے میں نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین اس حکم سے مستثنا ہیں، خواتین اس حکم سے مستثنا ہیں۔ کیوں مستثنا ہیں؟ اس کے دلائل ہیں۔ نمبر ایک، فقہا نے دیکھا کہ بھائی پردے سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں اس میں عورت اور مرد کی نماز میں فقہا نے فرق دیکھا، امام شافی نے بھی، امام مالک نے بھی، امام احمد ابن حنبل نے بھی، امام حنیفہ نے بھی۔ تبھی چاروں مذاہب میں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں مذاہب میں عورت کو حکم ہے، فقہا نے دیا ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، کبھی حدیث کے خلاف چلنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا امام احمد ابن حنبل سے۔ وہ یہ حدیث اپنی مسند احمد میں لائے بھی ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ حدیث بھی لائے ہیں۔ اور وہ ان کو یہ حدیث بھی معلوم تھی کہ نبی نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین پہ بازو نہ بچھائیں، سوری، نبی نے حکم یہ دیا ہے کہ زمین پہ بازو نہ بچھائیں، جس کے عموم سے لگتا ہے کہ عورتیں بھی داخل ہیں۔ اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، عورت کو حکم کیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اپنی کتاب میں حدیث لائے اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، امام مالک کیوں، امام شافی سے بھی یہی منقول ہے صراحتاً، پھر بہت سارے صحابہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ عورت نماز میں سمٹ کے پڑھے گی نماز، حضرت علی جیسے جلیل قدر صحابی وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ اب میں ان کی دلیل بتا رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سعودی عرب کے فلاں بڑے مفتی کا فتویٰ، میں کہتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن یہ چاروں ائمہ سے افضل اور برتر نہیں ہیں، ان سے افضل نہیں۔ ہم علماء کا احترام کرتے ہیں چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے، فالو کس کو کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی کو فالو کرو، بھائی نبی کو سب فالو کر رہے ہیں، نبی کی بات کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، اس اختلاف جب ہوگا تو پھر اس اختلاف میں ہم کس کو فالو کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کی حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اس تشریح میں اختلاف میں ہم 15ویں صدی کے علماء کو فالو ہرگز نہیں کریں گے، ہم اسلاف کو فالو کریں گے، ان لوگوں کو جن کو پوری امت نے مجتہد مانا ہے ان کو فالو کریں گے۔ اب میں ان کی دلیل بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا کہ عورت سمٹ کے نماز کیوں پڑھے گی۔ انہوں نے مسئلہ یہاں سے اخذ کیا، انہوں نے دیکھا کہ مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے، بغیر اسکارف کے، بغیر قمیض کے قبول ہو جاتی ہے، اگر کوئی قمیض کے بغیر نماز پڑھے نا تو بھی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے، کس نے کہا اس طرح ہو جاتی ہے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں، لی ارانی مثلک الاحمق، تاکہ تمہارا جیسا احمق مجھے دیکھے اور اعتراض کرے، تمہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس قمیض ہوتی تھی نبی کے دور میں؟ مطلب یہ کہ ہم تو بغیر قمیضوں کے پڑھتے تھے۔ اب فوراً کوئی کہ اچھا خواتین بھی بغیر قمیض کے پڑھتی تھیں، بھائی ہم کا مطلب کیا ہے؟ مرد، کیونکہ مردوں پر پردے کے احکام نہیں ہے تو وہ بغیر قمیضوں کے نمازیں پڑھتے تھے، ہوتے ہی نہیں تھے۔ آج کسی پٹھان بھائی کا میسج آیا کہ کندھے پہ چادر رکھنا سنت ہے، میں نے کہا اتنی چادریں رکھنا ہی سنت نہیں ہے، نبی کے پاس اتنی چادریں تھوڑی ہوتی تھیں، اظہار ہوتا تھا، کبھی قمیض کے لیے چادر ملی کبھی نہیں ملی، پھر قمیض کی چادر بھی ہو، پھر پگڑی بھی ہو، پھر کندھے پہ رومال بھی ہو۔ یہ پٹھانوں کی روایات ہیں، غلط نہیں ہیں، اچھی روایات ہیں، مگر یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اتنے لباس نبی کے پاس نہیں ہوتے تھے، وہاں تو غربت تھی۔ تو اب حضرت جابر نے کیا فرمایا کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس قمیض ہوتی تھی؟ تو مرد کی نماز تو بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، عورت کی نماز حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حائضہ عورت یعنی بالغ عورت کی نماز چادر دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ فقہا نے دیکھا یہاں مرد اور عورت کی نماز میں فرق آ رہا ہے، یہاں یہ حکم نہیں آ رہا کہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہاں یہ نہیں آ رہا، یہ حدیث فقہا کے سامنے تھی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، لیکن فقہا نے کہا عورت ایسے نہیں پڑھے گی، بلکہ عورت کا چہرہ، عورت پورے بال سر کے ڈھکے ہوئے ہوں گے، کلائیاں ڈھکی ہوئی ہوں گی، پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں گے، پھر پڑے گی۔ فقہا نے کہا یہ پردے کا حکم تھا نا، اس لیے اس کو مستثنا کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق حیا سے اور پردے سے ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسرا مسئلہ فقہا نے دیکھا کہ بھائی مرد جب نماز پڑھ رہا ہو، عورت پیچھے سے لقمہ دے، مرد لقمہ دے، تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ مرد تسبیح کہے گا سبحان اللہ۔ مرد سے اگر غلطی ہو جائے، امام سے غلطی ہوتی ہے نا بعض دفعہ، دو کے بجائے تین پڑھ لیں، تین کے بجائے چھ پڑھ لیں، تو پیچھے سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ مارے گی۔ کیوں؟ عورت کو نماز میں آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ عام حالات میں اجازت ہے، عام حالات میں آتی تھی خواتین، نبی سے بات کرتی تھیں، ان سے مسئلہ پوچھتی تھیں، اور اگر کوئی غلطی ہو، کوئی اشکال ہو، بتاتی تھیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ مرد تو اجر میں سبقت لے گئے، سارے عبادتیں مردوں کے لیے، جہاد بھی، حج بھی، ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو اشکال ہوا نا کر لیا۔ نماز میں اشکال ہوا کہ دو کے بجائے تین کیوں پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت بول نہیں سکتی، کہ کیوں؟ مرد تو بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہے ہیں، بھائی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، امام صاحب آپ ہر عیب سے پاک نہیں ہو، سبحان اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بھائی ہر عیب ہر غلطی سے اللہ پاک ہے، امام صاحب آپ غلطی سے پاک نہیں ہو، آپ ذرا نظر ثانی کرو، غلطی تو نہیں ہو رہی آپ سے، یہ حکمت ہے سبحان اللہ کہنے میں۔ مگر عورت کو اجازت نہیں ہے نماز میں بولے، اس سے فقہا نے استدلال کیا۔ یہ دوسری بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے نماز عورت کے لیے حیا کا مظہر ہے، نماز میں عورت کو اپنا عورت ہونا ثابت کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عام حالات میں بہت ساری اجازتیں، عورت بات بھی کر سکتی ہے، مرد سے آگے بھی کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن نماز میں۔ تیسرا مسئلہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کی صف پیچھے بنائی ہے، مردوں کی آگے، اور آپ نے فرمایا بہترین صف مردوں کے لیے صف اول ہے، اور عورت کے لیے بدترین صف صف اول ہے، بہترین صف آخر ہے۔ یہاں عورت کو پیچھے کیوں کھڑا کیا؟ حالانکہ بہت ساری صحابیات ایسی تھیں جو بعض صحابہ سے افضل تھیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ ہے، مگر نماز میں عبداللہ بن مسعود آگے ہیں، امی عائشہ پیچھے، کیوں؟ عورت ہیں، عورت، عورت کا عورت پنا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں نماز میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو مرد کی نماز فاسد، کیونکہ صحیح حدیث ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ، نماز میں ان کو پیچھے کھڑے کرو جیسے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ پیچھے کیا ہے، آگے ہوگی نہیں ہوگی نماز۔ امامن یہ کتنے مسئلے ہو گئے بولو بھائی؟ تین۔ اب یہ چیزیں فقہا دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لعلہم لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ اے نبی آپ ان کو قرآن کھول کھول کے بیان کریں، اور جب آپ بیان کریں گے تو وہ کافی نہیں ہوگا، لعلہم یتفکرون، خود بھی خوب غور و فکر، تفکر کہتے ہیں ڈیپلی غور کرنا، ایک ہوتی ہے فکر، ایک ہے تفکر، دونوں میں فرق ہے، فکر کا مطلب غور و غور، اور تفکر میں تکلف ہے، خوب دماغ لڑانا۔ تو فقہا دماغ لڑا رہے ہیں اس حدیث میں کہ بھائی یہاں بھی عورت کو مستثنا کیا، مردوں سے بالکل پیچھے، پتہ یہ چلا کہ عورت نماز میں جو ہے نا عورت کو اپنی حیا کا اظہار کرنا ہے۔ چوتھا مسئلہ، یہ میں نے اس موضوع کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس موضوع پر بیان کرنا اتفاق سے ہی موضوع شروع ہو گیا. تو یہ تو مطالعہ کر کے آؤں تو شاید اور بہت سارے دلائل ہوئے, تو وہ میں دلائل دے رہا ہوں جو ابھی میری کھوپڑی میں آ رہے ہیں, ابھی جو سمجھ میں آ رہے ہیں. چوتھا مسئلہ فقہا نے کہا کہ مردوں کے لیے جماعت, اور اللہ کے نبی عورت کے لیے کیا فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھی باہر نکلنے میں چونکہ بے پردگی اس لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھے, تو گھر میں تو بے پردگی نہیں ہے نا, لیکن فرمایا صحن سے زیادہ بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے. حالانکہ صحن بھی اپنا کوئی یہ نہیں ہے کہ محرم ہے یا نامحرم, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پھر بھی حکم کیا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے, اور بالکل کونا والا کمرہ, اندھیرے والا کمرہ, فرمایا اس میں سب سے بہتر ہے کہ عورت نماز پڑھے, حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ نماز میں عورت نے عورت پن ظاہر کرنا ہے اپنا, اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کوئی دیکھنے والا. یہ میں اس لیے دیکھنے والے کی قید لگا رہا ہوں, بعض عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں عورت ایسے کشادہ ہو کے سجدہ کرے گی تو بے پردگی کا خطرہ ہے, تو یہ تو جب ہوگا جب کوئی مرد دیکھ رہا ہو, اگر کوئی مرد دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر کیوں آپ کہتے ہو. ہم کہتے ہیں نماز میں عورت کو حیا کا اظہار کرنا ہے چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. نماز میں عورت سر پہ چادر اچھی طرح لپیٹ کے نماز پڑھے گی چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. شوہر کے سامنے بھی عورت کا بالکل پردہ نہیں ہے شوہر کے سامنے, لیکن جب نماز پڑھے گی شوہر بھی دیکھ رہا ہو تو بھی اس کو مکمل پردے میں نماز پڑھنی پڑے گی, کیونکہ اب دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ پولیس کو بلاؤں سمجھانے کے لیے, ہے بھائی؟ اچھا, تو اب کیا حکم دیا؟ گھر کی چار دیواری کے اندر, صحن میں نہیں, گیلری میں نہیں, اندر والے کمرے میں, پھر اس کے بھی اندر والے کمرے میں, گھپ اندھیرے میں. تو یہ ساری باتیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی سمٹنا ہے, اپنا عورت پن ظاہر کرنا ہے. ایک اور بات, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواتین کی نماز پڑھائی ہے جماعت ان کو سکھانے کے لیے. تو امام کے لیے اصل حکم کیا ہے کہ آگے کھڑا ہوتا ہے مقتدیوں سے, ہے بھائی؟ لیکن امی عائشہ نے نماز پڑھائی تو خواتین کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ عورت کا جسم ظاہر نہ ہو, کیونکہ امام جو ہے نا بالکل پرومیننٹ ہوتا ہے, بالکل نمایاں نظر آتا ہے سب کو. بھائی سب سے پہلے امام پہچان میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کو ستار بھائی چاہیے, تلاش کر رہے ہیں آپ کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے آپ مسجد میں آئے, اگر وہ امام ہوں گے نا ستار بھائی فوراً نظر آ جائیں گے, وہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے سب سے آگے. اور اگر ستار بھائی امام نہیں ہے مقتدی ہیں پھر تلاش کرنا مشکل, وہاں سے دائیں طرف سے دیکھنا شروع کرو گے, یہ غفار ہیں, یہ کلیم بھائی ہیں, وسیم بھائی ہیں, سلیم گٹکے والا, وسیم پان والا, سلیم کباڑیا, وسیم تمباکو والا, یہ سارے دیکھو, یہ ستار بھائی کھڑے ہیں. جبکہ امام کا جو جسم ہے نا وہ سب سے بالکل نمایاں ہوتا ہے, یہ ایک دم ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو امی عائشہ نے نماز پڑھائی, عام حالات میں امی عائشہ نمایاں ہوتی تھیں, خواتین سے الگ بیٹھتی تھیں, یہ یقیناً ہوتا ہوگا, ایسا تھوڑی ممکن ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو, لیکن جب امامت کر رہی ہیں تو خواتین کے بیچ میں تاکہ امام ہائی لائٹ نہ ہو. کیوں؟ عورت ہیں, عورت اپنے آپ کو نماز میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتی. اور کتنا سمجھاؤں, تو اتنی ساری باتیں جب فقہا نے دیکھی, اتنی ساری باتیں, بھائی نماز میں اس کو بہت زیادہ سمٹایا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے, گھر کے اندر بند کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو زور سے سبحان اللہ نہیں کہنے دیا جا رہا, اس کو امامت نہیں کرنے دی جا رہی, اور اگر امامت کرتی ہے تو صرف عورت کی کرے, مردوں کی نہیں کر سکتی, حالانکہ بعض عورتیں صحابیات میں مردوں سے افضل تھیں. دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا, جب رمضان میں تراویح پڑھتی تھی نا غلام کو امام بناتی تھی, خود مقتدی بنتی تھی. کیوں؟ غلام افضل ہوتا ہے یا مالک؟ مالک افضل ہے. امی عائشہ اگر مرد بھی ہوتی تو بھی افضل تھیں, کس سے؟ اس غلام سے, کیونکہ مالک ہیں. دوسری بات یہ, امی عائشہ تو بڑے بڑے صحابہ سے افضل تھیں, غلام کیا تھا وہ, لیکن جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ شو کرنا پڑے گا کہ مرد, اب عورت مالک اور غلام کا واسطہ نہیں ہے, اب عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے اور مرد کا مرد ہونا ظاہر ہونا چاہیے. تو مرد امام بن کے اس کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے, اس کا مرد ہونا, مقتدی بنے گا تو پھر وہ کیا سمجھا جائے گا, نماز کے اندر عورت مرد ہے اور مرد عورت بن گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ شریعت نماز کے اندر عورت کو عورت دیکھنا چاہتی ہے, تو اب فقہا یہاں سے اخذ کرتے ہیں کہ اگر عورت ایسے سجدہ کرے جیسے مرد کرتے ہیں, بالکل کشادہ ہو کے, یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے. ایک طرف تو اس کو سمٹایا جا رہا ہے, اس کو برقعے اڑائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو بول لینے دیا جا رہا, امام چار رکعتیں کے بجائے آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی, بس ایسے تالی مارتی رہے گی, ایسے بس آواز سے اشارہ کرتی رہے گی, اور یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جا رہی ہیں, امام نہیں بننے دیا جا رہا, جہرن قرات نہیں کروائی جا رہی, زور سے اذان نہیں دلوائی جا رہی, ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں, تو شریعت ایسے کیسے کہہ سکتی ہے کہ ایسے سردہ کرے بالکل سرین اس کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہو. اور ایسے میں نے تو دیکھا ہے نا بعض خواتین کو جو مردوں کی طرح سردہ کرتی ہیں, ان کا سردہ واقعتاً حیا کے خلاف نظر آتا ہے. راستے میں جب عورت کو حکم ہے چلے تو درمیانے میں نہیں بلکہ سمٹ کے کنارے پہ چلے. تو جب عام حالات میں عورت کو حکم ہے کہ حیا کے ساتھ چلے, دیکھو چال قرآن بیان کرتا ہے عورت کی کہ حیا والی ہونی چاہیے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو بچی آئی تھی نا کہ ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے, اللہ فرماتے ہیں حیا سے چلتی ہوئی آئیں. حیا سے چلنا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم, نظریں جھکی ہوئی ہوں. اور مرد کیسے چلتا ہے؟ سینہ تان کے ایک قدم رکھتا ہے, دوسرا قدم, پتہ چلتا ہے کوئی جوان کا بچہ جا رہا ہے. لیکن اللہ عورت کی کیا صفت کہ سمٹ کے چلے. سمٹ کے چلنا حیا سے چلنا ہے. جب عام حالات میں اللہ عورت کے لیے سمٹ کے اور کنارے کنارے چلنا, دھیرے دھیرے چلنے کو پسند کر رہے ہیں, تو نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ کیسے چاہیں گے کہ عورت کی نماز ایسے لگے جیسے کوئی جمناسٹک ہو, یا بالکل کشادہ ہو کے جیسے مردوں کی طرح پاؤں پھیلا کے کھڑی ہوئی ہو, رکوع بالکل اسی طرح سے ہو, اور سجدہ بالکل اسی طرح سے جو ہے نا کشادہ ہو کے, جیسے بکری کا بچہ کہتے ہیں نا, اتنا مرد کشادہ سجدہ کرے کہ بکری کا بچہ نکل جائے نیچے سے. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے, دیکھنے میں یہ منظر حیا کے خلاف لگتا ہے. اس لیے فقہا نے بیان کیا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد ابن حنبل, ان چاروں مذاہب کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور یہ فقہا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان تمام باتوں سے اخذ کیا انہوں نے, اخذ کہ عورت بھی سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح, اگر کشادہ طریقے سے پڑھے تو یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے. ان احادیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی کتے کی طرح سجدہ نہ کرے, تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ یہ مردوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی علامت ہے, اور عورت کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ باحیا ہونے کی علامت ہے. بھائی نبی جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے, اصل تو یہی ہے. مرد کو حکم دیا گیا کہ ایسے سجدہ نہ کرو جیسے کتے کرتے ہیں, دونوں پاؤں بچھا دیتے ہیں, دونوں ہاتھ بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ مرد کے لیے ایسے سجدہ کرنا کیا ہے؟ سستی. جیسے مرد اگر خراما چلتا ہوا جا رہا ہو, شرمیلا, آپ نے کسی کو بولا بھائی صاحب ذرا ادھر آنا, وہ بھی یوں کندھے یوں جھکا کے شرمیلا, اور چپک کے دیوار سے, اور چھوٹے چھوٹے جیسے دلہن چلتی ہے آ رہا ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ شرمیلا ہے, حیا ہے؟ کہیں گے حیا نہیں ہے, چرسی ہے. کہیں گے لگ رہا ہے پی وی ہے اس نے, کیونکہ مردوں میں ایسی شرم نہیں ہوتی. لیکن اگر عورت اس طرح سے آیا, آپ نے کسی خاتون سے کوئی کام تھا بلایا, وہ بیچاری شرم و حیا میں سمٹتی بھی آ رہی, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا نا کہ وہ حیا میں سمٹتی بھی آ رہی تھی, تو ایسے شرمیلی, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سست ہے؟ بولیں گے ماشاء اللہ حیا والی. تو یہ ادا, عورت کی ادا اور مرد کی ادا میں فرق ہوتا ہے, بات چیت کے انداز میں فرق ہوتا ہے, باڈی لینگویج میں فرق ہوتا ہے, چال میں فرق ہوتا ہے. تو فقہا کہتے ہیں نماز میں یہ فرق زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اتنی بات ہے بس. عام حالات میں شریعت اس فرق کو برداشت کر لیتی ہے, عام حالات میں عورت کو مرد کے سامنے بولنے کی اجازت دے دیتی ہے, نامحرم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اشارے کافی نہیں ہے, زبان سے بولے, لیکن نماز میں نہیں اجازت دے رہی. پتہ چلا نماز میں شریعت مرد اور عورت میں جو حیا والا فرق ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے, تو وہ کیسے اس کو اجازت دے دی جائے کہ بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھو؟ تو یہ سارے دلائل ہیں جس سے فقہا نے اخذ کیا. پھر بھی اگر کوئی کہنا نہیں حدیث دکھاؤ, تو پھر اس سے کہیں کہ حدیث میں دکھاؤ کہ نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستری حرام ہے, یہ حدیث دکھا دو. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہیں جا سکتے, نفاس کے تو قرآن خاموش ہے. تو وہ کہیں گے وہ تو وجہ اس کی وہی ہے نا, کیونکہ وہ گندگی ہے. کہیں گے وجہ پھر یہاں بھی وہی ہے کہ حیا ہے. دوپٹے کا حکم کیوں دیا عورت کو نماز میں؟ حیا, ٹھیک ہے نا. گھر میں نماز کا حکم کیوں دیا؟ حیا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں سمٹنے میں حیا زیادہ ہے اور چوڑے ہونے میں حیا کم ہے. تو اس لیے اطمینان سے جو مذاہب چلے آ رہے ہیں نا، سعودی عرب کے علماء فتویٰ دیتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر ان کی اس مسئلے میں اتباع نہیں کرتے. وجہ اس کی ہے کہ سعودی عرب کے علماء کے جو علماء ہیں ان کے جو اکابر ہیں ان کے اگر آپ فتویٰ دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. ان علماء کے، ان کے اکابر سعودی عرب کے علماء حنبلی مسلک کے ہیں، ان کے جتنے اساتذہ ہیں سب حنبلی ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں گے تو ان علماء حنبلی علماء کے بھی فتاوی یہی ہیں. تو اب ایک لہر چل پڑی ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی مخالف نہیں کرتے. ان وہی بات ہے نا کہ جب اختلاف ہے تو پھر رائے کا تحمل کرنا چاہیے اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. وہی بات ہے کہ آپ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں، لیکن آپس میں دست و گریبان ہونا، لڑائی پھڈے بازی، یہ زیادہ، اس میں زیادہ گڑبڑ ہے. تو میں صرف اپنے دلائل دینے کے لیے کہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو حکم کیا دیتے ہیں، سمٹ کے نماز پڑھو. تو ہم پہ کوئی اشکال نہ کریں ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت کچھ پتہ ہے اور ہمارا ان سے تعلق ہے جنہیں بہت کچھ پتہ تھا، اور ہم کہتے ہیں اسی میں امت کا اتفاق. پھر بھی اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر ہم اس پہ لان تان نہیں کرتے، مناظرے بازی، پمفلیٹ بازی، یہ غلط. سعودی عرب میں یہاں سے خواتین جاتی ہیں تو سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں، تو مصر سے آئی ہوئی خواتین ان کو ٹوکتی ہیں، یہ تم سجدہ ایسے کر رہی ہو، حدیث میں تو یہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم باپ دادا سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں. اچھا یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک آخری دلیل، کہ بہت سی چیزیں حدیث میں صراحتاً نہیں ہوتی، سینہ بسینہ چلتی ہیں. کیسے چلتی ہیں؟ مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے، اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں سب ہاتھ چھوڑتے ہیں. اب بعض اہل حدیث حضرات ہیں جنہوں نے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے، ورنہ اہل حدیث حضرات کے جو اساتذہ تھے نا اکابر، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ کسی حدیث میں نہ ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے نہ ہاتھ چھوڑنے کا. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے باپ دادا سے لیا ہے. ہر باپ دادا سے لی ہوئی چیز غلط نہیں ہوتی، آئی بات سمجھ میں؟ باپ دادا میں دو شرطیں ہوں تو باپ دادا کی تقلید حرام ہے. دو شرطیں، نمبر ایک، باپ دادا احمق اور بیوقوف ہوں. باپ دادا احمق اور بیوقوف. نمبر دو، باپ دادا کی دلیل جو ہے وہ دوسروں کے باپ دادا، جو آپ کے باپ داداؤں سے اچھے تھے، ان کے خلاف جا رہی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ان کے باپ دادا بھی وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا کہہ رہے ہیں، اور آپ کے باپ دادا بھی احمق اور بیوقوف نہیں تھے، ان کے باپ دادا بھی نہیں، ایسی صورت میں باپ دادا کی تقلید واجب ہے. اب میں اس کی دلیل قرآن سے دیتا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب جیل میں ساتھی آئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے کہا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں جو تمہیں سچی سچی تعبیریں بتا رہا ہوں اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں اپنے باپ دادا کی اتباع کرتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا اہل حق میں سے تھے، تو وہاں باپ دادا کی تقلید ہو رہی ہے. پتہ چلا باپ دادا اگر اہل حق میں سے ہوں، ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد بن حنبل جیسے ہوں، اور ہمارے اکابر جو گزرے ہیں ان جیسے ہوں، تو پھر ان کی تقلید جائز ہے. اور قرآن جن باپ دادا کی تقلید حرام کہہ رہا ہے، وہاں قرآن یہ لفظ بڑھاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے ابا دادا ککھ بھی نہیں سمجھتے تھے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہدایت کے راستے پہ تھے ہی نہیں، پھر بھی ان کے راستے پہ چلو گے. تو یہ ان مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو اتنی سینس نہیں ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرنی ہے یا عرش پہ بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کرنی ہے. ایسے سینس لیس لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے پیچھے نہ چلو. اور اگر وہ سینس لیس نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب میں آخری بات کرتا ہوں. دیکھو، محمد ابن قاسم جب ہندوستان میں آئے، اسلام لائے، تو تلواریں اور گھوڑے لے کر آئے تھے یا ساتھ میں نمازیں بھی لائے تھے؟ جب ہندوستان میں اسلام آیا ہے نا، اس وقت نہ بخاری وجود میں آئی تھی نہ صحیح مسلم وجود میں آئی تھی، لیکن اسلام اس سے پہلے سے موجود تھا. اس وقت زیادہ تر جو مذہب کا طریقہ تھا، ایک دوسرے کو فالو کرنا، دیکھ کے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، جیسا یہ کر رہا ہے میں ویسے کروں گا. تو جب صحابہ تابعین ہندوستان میں آئے ہیں، ان کی نمازوں کو، مردوں کی نمازوں کو بھی، عورتوں کی بھی نمازوں کو بھی، مردوں نے مردوں کی نمازوں کو فالو کیا، عورتوں نے عورتوں کی نمازوں کو. اس وقت بخاری وجود میں نہیں آئی تھی، وہ سلسلہ صدیوں سے آج تک ایز اٹ از چلا آ رہا ہے، ایز اٹ از. اور سعودی عرب میں بھی تھا، آپ کو یقین نہ آئے، آج سعودی عرب میں خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، کوئی بوڑھا آدمی ملے سعودی عرب کا، میں دعوے سے کہتا ہوں، اس بوڑھے سے کہو کہ کیا آپ کی دادیاں نانیاں بھی اسی طرح پڑھتی تھیں، وہ کہے گا نہیں، ہماری دادیاں نانیوں میں سمٹ کے نماز پڑھنے کا رواج تھا۔ تو سوال پیدا، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، مصر میں چلے جاؤ، مصر میں کسی بوڑھے سے پوچھو، بوڑھے سے کہو اپنے باپ دادا اور دادیوں نانیوں کا بتاؤ وہ کیسے پڑھتی تھیں بچپن میں، وہ کہے گا عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں، یعنی سمٹ کے پڑھتی تھیں۔ انڈونیشیا چلے جاؤ، ملیشیا چلے جاؤ، اور بخارا چلے جاؤ، سمرقند، جہاں جہاں دنیا میں اسلام گیا ہے وہاں وہاں جاؤ اور کسی بوڑھے سے پوچھو، کتابوں میں نہیں تلاش کرو، بوڑھے سے پوچھو کہ آپ نے دیکھا کیسے، تو وہ کہے گا ہم نے اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا سمٹ کے نماز پڑھتے ہوئے، البتہ اب مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ ایسے پڑھو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں جو خواتین سمٹ کے نماز پڑھتی رہی ہیں، یہ اسی لیے نا کہ حنفیہ کا بھی یہی فتویٰ تھا، شافعی بھی یہی کہتے تھے، فقہ حنبلی کا بھی یہی فتویٰ ہے، فقہ حنبلی کی سب سے مستند کتاب مغنی ابن قدامہ حنبلی، ان کی کتاب ہے فقہ حنبلی کی، اس میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے، تو امام احمد نے فرمایا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ کیا امام احمد بن حنبل کا مقام سعودی عرب کے مفتی اعظم سے زیادہ نہیں ہے؟ ہیں بھائی، اتنے پرانے تبع تابعین میں سے اور اتنے بڑے بڑے فقہا سے انہوں نے علم حاصل کیا، امام شافی سے امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا ہے، تو اور بہت بڑے محدث۔ تو اب یہ بات ہے کہ یہ جو آپ اگر تھوڑا سا ماضی کی طرف چلے جائیں تو آپ کو خواتین کی نماز کیسے نظر آئے گی؟ مردوں کی طرح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آئی؟ اگر یہ حدیث کے خلاف تھی تو امت نے جب حدیث کی مخالفت شروع کی تھی جس صدی میں، پوری امت کے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں دیا، اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی طرح پہلے سے فالو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بس آخری بات، ایک زبردست بات ہے بڑی مزے کی، اس سے میرا یہ دعویٰ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ وزیر آباد میں بیان کیا وہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر، ایک اہل حدیث آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، تو سوڈان کی حکومت نے 1957 میں تین طلاق کو تین کہنے کا قانون ختم کر کے یہ قانون بنایا کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، سوڈان کی حکومت نے بھی اس پہ فیصلہ کر دیا ہے، وہاں کے کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہوں گے حکومت میں، انہوں نے فیصلہ کیا اور آپ اس کو بھی نہیں مان رہے۔ پھر انہوں نے کہا مصر میں 1928 میں یا 1940 میں یہ قانون بنا کہ عدالت نے قانون بنایا مفتیان کرام کی نگرانی میں کہ تین طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔ پھر انہوں نے بتایا 1967 میں پاکستان میں یہ قانون بنائے کہ تین طلاقوں کو تین کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، پھر فلانے ملک میں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کی سرکاری حکومتیں باقاعدہ مفتیان کرام کی نگرانی میں وہ تین کو ایک کہہ رہی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہو وزیر آباد میں۔ تو میں نے اس کو فوراً کہا، میں نے کہا اس کے لیے تو تحقیق اور مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات میں ہی آپ کا جواب ہے۔ میں نے کہا پہلی بات آپ نے کہ سوڈان میں 1945 یا پتہ نہیں 1957 میں یہ قانون بنا کہ تین کتنی ہوں گی؟ ایک۔ میں نے کہا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سوڈان جب سے فتح ہوا ہے، اسلام جب سے سوڈان میں آیا صدیوں پہلے، اس وقت سے تین کو تین ہی سمجھا جاتا تھا، یہ 1957 میں الٹ گیا ہے۔ نہیں بات سمجھ، کیونکہ اگر پہلے سے یہ قانون ہوتا تین ایک ہوں گی تو 1957 میں اس کو ترمیم کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے کہا پتہ چلا جب سے سوڈان میں اسلام آیا ہے اس وقت سے تو تین تین تھیں، اب آ کے 1957 میں تین کو ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا، وہ کیا یہودی مذہب آیا تھا یا عیسائی مذہب آیا تھا سوڈان میں؟ میں نے کہا مصر میں آپ نے بتایا 1932 بتایا، پتہ نہیں مجھے پورے فگر یاد نہیں ہے، کوئی 19ویں کوئی دہائی اسی صدی کی بات بتائی کہ مثال کے 1960 میں یہ قانون بنایا کہ تین طلاقیں ایک ہوں گی، تو میں نے کہا اس میں بھی آپ نے گڑبڑ، اس کا مطلب مصر کب فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا اس وقت سے مصر میں کسی مفتی کی مجال، کسی عدالت کی مجال نہیں ہوئی کہ تین کو کتنا کہہ دیتی، ایک۔ یہ کام آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ 1967 میں جا کے ہوا ہے۔ میں نے کہا اسلام 1400 سال سے چلا آ رہا ہے یا اب اسلام کے حکام وضع ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں نبی کے دور میں تین ایک تھیں پھر 1967 میں تین ایک ہوئی ہیں، اس کا مطلب درمیان میں مسلمان یہودیت پہ چلتے رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں جو اسلام آیا وہی صدیوں سے وہی چلتا آ رہا ہے آج تک، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تبدیل ہوا پھر مصر میں دوبارہ تبدیل ہو، درمیان میں ساری امت گمراہ رہی ہے، درمیان میں اگر پوری امت کو گمراہ قرار دو گے پھر اس قرآن کو قرآن نہیں مان سکتے، اس بخاری کو بخاری نہیں مان سکتے آپ، کیونکہ پھر تو امت گمراہ ہے، پتہ نہیں ہمیں اس نے کیا پکڑا دیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے، اس امت پر اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا، پھر آپ نے کہا کہ پاکستان میں 1967 میں، میں نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ گورے کے دور میں بھی جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، کیونکہ حکومت جب گورا گیا ہے نا ہندوستان سے تو آئلی قوانین وہی چلتے آ رہے تھے جو گورے نے بنائے تھے۔ 1967 میں ایوب خان نے تبدیل کروایا، 67 میں یا 57 میں ایوب خان نے تبدیل کروائے ہیں، اور گورے میں گورے کا جو قانون پتہ ہے کیا تھا، گورے نے جب ہندوستان میں انگریزوں نے 100 سال حکومت کی ہے تو اس وقت یہ تھا کہ کسی مذہب کے فیملی لا کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، سن رہے ہو بات کو، تو مسلمانوں کا جو فیملی لا تھا وہ اسلام کے مطابق تھا، تبھی انگریز کا قانون یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو 7 سال کا لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کو ملے گا، اور لڑکی جب بالغ ہو جائے گی تو باپ کو ملے گی، اس سے پہلے بچے ماں کے پاس رہیں گے، یہ قانون بالکل فقہ حنفی کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ تو انگریز کے دور میں یہ قانون تھا، آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، یہ 1957 میں تبدیل ہوئے، تو پتہ چلا 1957 سے پہلے پاکستان کا اور ہندوستان کا قانون بھی کیا تھا صدیوں سے، کہ تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، تین۔ اور میں نے آخر میں ان سے کہا کہ آپ نے اصل جو چیز تھی نا جس کا آپ ہر وقت حوالہ دیتے ہیں مکہ مدینہ، آج آپ اس کا حوالہ نہیں دے رہے، سوڈان کا نام لے رہے ہیں، مصر کا نام لے لیں اور کہاں کہاں کہاں۔ میں نے کہا مکہ مدینہ میں کی جو عدالتیں ہیں ان میں جب سے تین طلاقوں کو تین کہا جاتا ہے صدیوں سے لے کر آج تک، مکہ کی عدالت آج بھی تین کو کیا کہتی ہے، تین، وہاں تبدیل نہیں ہو سکا، اگرچہ بہت کوشش کی اس قانون کو تبدیل کرنے کی، میرے پاس سعودی عرب کے علماء کی پوری رویداد ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی تھی مگر وہاں کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس کو مسترد کر دیا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ غلط ہے کہ تین ایک نہیں ہوتی، تین تین ہوتی ہیں، میرے پاس پورا رسالہ عربی میں موجود ہے وہ سعودی عرب کے علماء کا، آج سے 25-30 سال پہلے اس پر بحث ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا وہاں تبدیل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیوں سے ایک چیز جو ہے نا چلی آ رہی ہو اور وہ سب کی بیویاں جو ہے نا حلال حرام کا گڑبڑ ہو جائے، وہ آج تک موجود ہے، اور سعودی عرب کی عدالت سے آج تک ایک فتویٰ ایسا نہیں نکلا کہ تین کو کوئی ایک قرار دے دے، عدالت یہ نہیں، عدالت کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مقصد کسی فریق کا مذاق اڑانا یا کسی پر طنز اور تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی فقہاء کرام کو بیوقوف نہ سمجھو، فقہاء کرام کو بیوقوف نہ سمجھو، فقہاء کرام ہم سے زیادہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں ان کو فالو کرو، ہم معصوم کسی کو نہیں سمجھتے، معصوم صرف پیغمبر ہیں، لوگ کہتے ہیں صرف پیغمبر ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ہم فقہا کے پیچھے کیوں چلیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان فقہا سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ جس مفتی کو فالو کر رہے ہیں اس سے بھی تو ہو سکتی ہے نا، بات یہ کہ غلطی کا امکان کم کس میں ہے، ہم کہتے ہیں ان سب میں یہ سارے غلطوں اس کا امکان کم ہے، چند مفتی غلطوں اس کا امکان زیادہ ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کافی لمبی بات ہو گئی، بہت لوگ خون پی رہے تھے میرا، خواتین اور مردوں کی نمازوں، بہت سارے دلائل ابھی رہ گئے ہیں، بس کافی ہے میرا خیال ہے اتنا، اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ آج کسی کا میسج آیا فیس بک پہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رفع الدین کا مسئلہ آمین، یہ آپ جواب دیں، کوئی پوسٹ چلائی ہیں تو آپ اس کا جواب دیں، میں نے کہا بھائی واٹس ایپ پہ، ہاں میں نے کہا کیسے جواب دیں، بیٹھ کے پوسٹ بناتا رہوں میں بھی، میں نے کہا میں ایک جواب دوں گا پھر وہ سوال آئے گا پھر میں اس کا جواب دوں گا، میں نے کہا جو فتنہ پرست ہوتا ہے نا اس کے پاس تو پوسٹ بنانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہ تو رفع الیدین پر ایک بنا کے ٹھا کر کے فیس بک پہ چڑھا دیا بخاری کی حدیث، میں اس کا جواب لکھوں گا تو وہ بیٹھا اسی کام کے لیے، پھر دوسری چڑھا دی اس نے، پھر تیسری پوسٹ چڑھا دی، میں نے کہا اس وقت میرے پاس واٹس ایپ پہ 500 لوگوں کے مسائل پڑے ہوئے ہیں، 500 سے زیادہ، 500 سے زیادہ مسائل نہیں، ایک ایک بندے نے تین تین چار چار بھی پوچھے ہوئے ہوتے ہیں، بندے ہیں 500 جن کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، 500 بندوں کے پوری دنیا سے میسیجز آئے ہوئے ہیں جن کو پڑھ کے ان کا جواب دینا ہے، کسی نے کوئی حلال کوئی حرام کوئی رمضان کا کوئی کوئی مختلف مسائل، زکوٰۃ کے قربانی کے، بہت سے تو بیچاری قربانیاں گزر گئیں، اب میں پڑھتا ہوں اچھا وہ حضرت قربانی کا گوشت کلیجی کس کو دینی ہے کیا، وہ تو کھا پی کے ختم بھی، میں کہتا ہوں اب تو کھا لی ہوگی جس کو بھی دینی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو ایسا بھی ہوتا ہے. حج کے بعد مسائل ایسے ہیں, عرفات سے لوگوں نے پوچھے, جواب ان کو جب ملا جب وہ عرفات سے جا چکے تھے. تو میں نے کہا 500 تو لوگ ہیں, جس میں ایک آدمی نے اگر دو چار یا پانچ چھ پوچھے تو وہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم یہ کام کریں یا بیٹھ کے رفع الیدین آمین, پھر وہ آہستہ پھر زور سے. پھر میں نے, وہ بہت اصرار کرے, میں نے کہا پھر میں پوسٹ ووسٹ نہیں بناؤں گا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, آپ آڈیو کلپ شارٹ لفظوں میں بھیج دیں تو میں شارٹ میں اس کا جواب دے دوں گا. تو وہ جیسے وہ جماعت المسلمین والے تھے نا ایک, وہ تو خون پیتے ہی رہتے ہیں, وہ ایک صاحب نے میرا خون پیا پیا پیا, وہ جماعت المسلمین والے یہ کہتے ہیں اس کا جواب. میں نے کہا چھوڑو یار, اتنی لمبی گل ویلے دی تھے پھل موسم دا, بات ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے مختصر اور جامع ہو. میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ جماعت المسلمین بنانے کا حکم کون سی حدیث میں ہے. حدیث میں آتا ہے جب فرقہ واریت پھیل جائے گی تو جماعت المسلمین جوائن کر لینا, جوائن کرنے کا حکم ہے, شامل ہو جانا, جوائن کر لینا, شامل ہو جانا. تو آپ کو چاہیے تھا جب آپ نے دیکھا اتنے سارے فرقے ہیں تو جماعت المسلمین تلاش کرتے, ملتی تو جوائن کر لیتے, نہیں ملتی تو اگلی حدیث ہے کہ پھر پہاڑوں پہ نکل کے درختوں کے پتے چبانا, الگ ڈیڑھ اینٹ کی جماعت بنانا اس کا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ان سے بس اتنا پوچھ لو کہ جماعت المسلمین تھی یا نہیں تھی, تھی تو اس کو جوائن کیوں نہیں کیا, نہیں تھی تو الگ کیوں بنائی. تو اس کا 15 منٹ کا جواب آیا میرے اور ان کے درمیان, ایک بندہ ہے درمیان میں نا جو میرے میسج وہاں بھیج رہے ہیں ان کے میسج, وہ نہیں ہوتی محلے کی عورتیں ہوتی ہیں لڑوانے کا, معذرت کے ساتھ. اچھا خیر یہ تو بیچارہ نیک آدمی ہوگا, اس کو میں نے بیچارے کو ایسے ہی کہہ دیا. تو سن بھی رہتے ہو نا, بات سن رہے ہوتے ہیں, کہیں گے یار میرے مولوی صاحب آپ نے مجھے یہ بنا دیا. خیر تو میں نے اتنی سی بات ریکارڈ کر کے آدھا منٹ کی, 30-35 سیکنڈ کی بات ریکارڈ کر کے بھیج دی. اس نے ان کو دی تو ان کا جواب آیا, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اصل میں ایکچولی یہ ہے تو فلانا, تو اصل میں احیاء کیا ہے تو زندہ کیا, تو فلانا کیا, تو پھر آپ بتا دیں جماعت المسلمین کہاں ہیں, اس کا امام کون ہے آپ بتا دیں ہمیں. میں نے تو اتنے لمبے چوڑے میسج اگر میں سنوں تو پھر تو میرا تو پاگل ہو جاؤں میں, کس کس کے سنے. میں نے کہا بھائی ان سے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب دیں, بنائی کیوں, کون سی حدیث میں آتا ہے بنائی بنانے کا, اتنا مجھے یہ پہلے صرف اتنا بتا دیں کہ بنانے کا حکم ہے یا نہیں ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں, ہے تو کون سی حدیث میں ہے, ختم. باقی جب یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا حدیث میں نہیں ہے یا مجھے نہیں پتا, پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے پتا ہے جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے. یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے, پہلے یہ بتائیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ حدیث میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کا مطلب کیا ہے. یہ اپنی شکست تسلیم کریں گے, اپنی جہالت مانیں گے کہ ہمیں پتا ہے نہیں, بنا کے بھی بیٹھ گئے اور پوری دنیا کو گمراہ بھی, حرم کے امام کو کافر سمجھتے ہیں معاذ اللہ, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اتنے گمراہ, اور اتنا بڑا فتنہ برپا کر دیا اور اب کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تھوڑی, میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ بولو مجھے نہیں پتا. کسی سے بحث کا ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, کہ بھائی آپ نے اس سے سوال پوچھا اس کو جواب نہیں آ رہا نا, وہ آپ سے پوچھ لے گا, آپ بولو گا میں اس کا جواب دوں گا, لیکن آپ پہلے میں نے جو سوال کیا نا اس کے بارے میں بتاؤ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, جب آپ بولو گے نہیں آتا پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو پوچھا اس کا جواب کیا. تو میں نے جماعت المسلمین والوں سے ایک سوال پوچھا ہے کہ بھائی کہاں حکم ہے حدیث میں کہ جماعت المسلمین بناؤ, بنانے کا کہاں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے احیاء کیا ہے, زندہ کیا ہے, زندہ تو مری ہوئی چیز کو کیا جاتا ہے نا, تو جب جماعت المسلمین مر گئی تھی تو مری ہوئی چیز کا وجود ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے جماعت المسلمین نہیں تھی, جب نہیں تھی تو حدیث میں زندہ کرنے کا نہیں ہے, حدیث میں درختوں کے پتے چباؤ, زندہ کرنے کا کیوں احیاء کیا, زندہ کیوں کیا, حدیث میں تو زندہ کرنے کا نہیں ہے. تو اس کا جواب دو لفظوں میں, جب نہیں ہے جواب تو پھر قومی ترانہ سننے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سارے چینل ہیں, قومی ترانہ شروع کر دیتے ہیں. پاک میں بچوں سے جب مدرسے میں سوال پوچھتا ہوں نا تو مجھے ٹو دا پوائنٹ جواب چاہیے ہوتا ہے, بچہ جواب نہیں دیتا, وہی میں کہتا ہوں مجھے قومی ترانہ مت سناؤ. اس کے لیے یوٹیوب ہے اور بہت ساری جگہیں, وہاں آدمی قومی ترانہ سنتا ہے, احترام میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے, دو دو چار کی طرح بات کیا کرو میرے سامنے, سوالات کا پرچہ ہے اس میں بھی دو اور دو چار کی طرح بات. تو میں بھی یہی کہتا ہوں بھائی دو اور دو چار کی طرح بات کیا کرو. جماعت المسلمین والے چونکہ فتین ہیں, وہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں, اس لیے میرا موقف ان کے بارے میں سخت ہے, باقیوں کے بارے میں میرا موقف اتنا سخت نہیں ہے, ان کے بارے میں زیادہ سخت ہے. توحیدی فرقہ ایک نکلا ہوا ہے, وہ بھی اپنے علاوہ وہ جماعت المسلمین کو بھی کافر کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بھی کافر کہہ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا تعویذ شرک ہے, یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی قبر میں سنتے ہیں یہ شرک ہے. تو ایک سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کیوں شرک ہے, کہہ رہے وہ سنتے ہیں. میں نے کہا زندہ آدمی کا سننا شرک ہے؟ کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کو تو اللہ نے کان دیا سننے کے لیے. میں نے کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ کہہ رہے اللہ نے. تو میں نے کہا اگر اللہ کسی میت میں سننے کی صلاحیت رکھ دیں تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, میت کی قدرت کی دلیل نہیں ہے. شرک اس کو نہیں کہتے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. حاجت روائی کا شرک سے تعلق ہے. مردہ آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ مردہ, میرا عقیدہ نہیں ہے یہ, میرا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے. لیکن عام مردوں کے بارے میں میرا یہ نظریہ نہیں ہے, اور ہمارے بہت سے اکابر کا تھا بھی یہ نظریہ کہ سنتے ہیں, کچھ کا نظریہ تھا سنتے ہیں, اور ہمارے ہی اکابر میں کچھ کا تھا نہیں سنتے. لیکن جو کہتے ہیں نہیں سنتے وہ سننے والوں کو مشرک نہیں کہتے, صحیح ہے نا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر سنتا بھی ہے نا مردہ تو اپنی یہ طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے. تو میرا بہرحال یہ نظریہ کہ نہیں سنتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ, یہ والی آیت کی وجہ سے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو ان بیچاروں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. سننے یا نہ سننے کا شرک سے تعلق نہیں ہے. شرک اسے کہتے ہیں کہ کوئی اسباب سے ہٹ کر آپ کی مدد کر سکتا ہے. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مردہ براہ راست اپنی طاقت اور قوت سے آپ کی مدد کر سکتا ہے, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے. اور اگر یہ نظریہ ہو کہ اللہ اس مردے سے کام لے سکتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ اللہ زندوں سے بھی لے سکتا ہے, مردوں سے بھی لے سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شرک کا وسیلہ ہے کہ آپ جب یہ کہیں گے کہ اللہ اس مردے سے تمہارا کام بنوا سکتا ہے, تو ایسے نظریے سے یہ شرک تو نہیں ہے, لیکن اس سے مشرکین کو تقویت ملتی ہے, وہ جا کے قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے. تو بعض چیزیں شرک نہیں ہوتی, شرک کا ذریعہ ہوتی ہیں, اس لیے ان کو منع کیا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قبر پہ جا کے مانگنا حرام ہے. چاہے یہ نظریہ رکھ کے مانگو کہ اللہ اس مردے سے کام لیں گے, یا یہ نظریہ رکھو کہ مردہ کام لے گا, دونوں صورتوں میں حرام ہے قبر والے سے مانگنا. تو کچھ پتہ نہیں ہے شرک کا, بدعت کا, وہ گڈ مڈ بڈڈ کیا ہوا ہے سارا حساب کتاب, فتوے پھینکتے رہو. ایک نے کہا کہ سجدہ کرنا قبر کو شرک ہے. میں نے کہا شرک نہیں ہے قبر کو سجدہ کرنا, یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو پھر شرک ہے, تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو شرک نہیں ہے, گناہ ہے. یہی تو ہے, توحید پہ پکے ہی نہیں آپ لوگ. میں نے کہا اچھا اگر علل اطلاق قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے, تو قرآن مجید میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, غیر اللہ کو سجدہ اگر علل اطلاق شرک ہے تو کیا اللہ نے فرشتوں کو شرک کا حکم دے دیا تھا؟ ہے بھائی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا, قرآن میں آتا ہے. تو کیا اس زمانے میں اللہ نے پیغمبر کو شرک کی اجازت دے دی تھی کیا؟ ہماری شریعت میں حرام ہے شرک, سوری سجدہ. تو اس لیے سجدہ کرنا اللہ کے غیر کو, یہ علل اطلاق شرک نہیں ہے. اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے, اور عبادت کی نیت کے بغیر کیا جائے, تعظیم کے لیے کیا جائے, تو گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں اجازت نہیں ہے. پچھلی امت میں گناہ بھی نہیں تھا, پچھلی امتوں میں اجازت تھی, بلکہ بعض جگہوں پر حکم تھا. تو بیچاروں کو بھائی نہیں پتا نہ شرکا نہ توحید کا, ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے حساب کتاب, گڑبڑ چل رہی ہے. وہ ادھر کا ادھر لگا دو, ادھر کو فضائل صدقات کا ایک مسئلہ اٹھا کے ادھر لگا دیا, ریاض وہ ادھر کی ایک حدیث اٹھا کے اس کا مطلب ادھر, ایک گچ مچ ایک وہ بنا دیا. علم کی کمی ہے جس سے بجائے امت متحد ہونے کے منتشر ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلاف پہ اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے بھائی, جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے فرنیچر خرید سکتے ہیں؟ فرنیچر خرید کے اس کو مالک بنا دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا بھائی, مفتی صاحب لڑکی کورٹ میں اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کن کن شرائط سے شادی؟ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بہت گھٹیا حرکت ہے, حدیث میں اس پہ بہت سخت وعید ہے. اس لیے بھائی ہم اس کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. کیوں کر رہی ہے گھر سے بھاگ کے شادی؟ اس سے پوچھا جائے. وما علینا الا البلاغ.